يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. درگاہ احدیت میں حمد و نیائش اور بارگاہ نبی رحمت اور اہل بیت نبوت و رسالت علیہ السلام میں ثناء و منقبت کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں ولی الحسن رضوی آپ سے مخاطب ہے. آئیے یہ روح پرور گفتگو سورہ یاسین کی آیات 77-78 اور 79 سے شروع کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے:
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ.
یعنی آیا اس انسان نے نہیں دیکھا اور غور و فکر سے کام نہیں لیا کہ ہم نے اس کو ایک حقیر و نجس نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا دشمن اور جھگڑالو بن گیا، اور ہمارے لیے مثالیں قائم کیں، اور اپنی خلقت کو بھلا دیا. کہنے لگا، کون ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈالے گا؟ اے نبی، کہہ دیجئے، ان میں وہی دوبارہ جان ڈالے گا کہ جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ تو اپنی پیدا کردہ ہر مخلوق سے آگاہ ہو باخبر ہے. اجزان محترم، تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص عبی ابن خلف یا آس ابن وائل یا عبداللہ ابن عبی نے خاک سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا لی اور رسول اکرم کی خدمت میں پہنچ کر اس کو باریک باریک مسل کر ہوا میں اڑا دیا اور کہا، کون اس بوسیدہ و فرسودہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ خاک کا حصہ بن چکی ہیں؟ خداوند متعال نے ان آیات میں اسی سوال کا جواب دیا ہے. ظاہر ہے اس طرح کے سوال اسی وقت سروں میں سر ابھارتے ہیں جب خداوند قدیر کی قدرت کاملہ پر قطعی طور پر یقین نہ ہو اور ہم اس کی بھی قوت و قدرت کو اپنی طرح محدود و مسدود خیال کر لیں. چونکہ انسانی مشاہدات میں اس طرح کی چیز اہل دنیا کے یہاں نہیں آئی ہے، وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور قیامت میں بھی اس طرح کے کام ہونے کا وہ نہ صرف انکار کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں. معاد کے منکر کفار و مشرکین کی اس جہالت آمیز حرکت اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے نازیبا اقدام پر خداوند عالم نے ان آیات میں جواب دیا ہے کہ کس قدر حیرت کا مقام ہے، تم نے خدا کی قدرت کو کس بنیاد پر محدود و مسدود سمجھ لیا؟ کیا تم نے خود اپنی خلقت بھلا دی اور خود اپنے تخلیقی مراحل پر توجہ نہیں دی؟ اگر ابتدائی تخلیق کو فراموش نہ کر دیتے تو ہرگز وہ مثال نہ دیتے کہ کون اس بوسیدہ و فرسودہ ہڈی کو دوبارہ جی حیات دے گا. ذرا غور کرو، وہ خدا جو اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ تم کو ابتدائی خلقت میں نہایت ہی حقیر و بے وقت ایک نجس قطرے سے، جو ابتدائی جرثوم حیات کے سوا کچھ نہ تھا، ترقی و کمال دے کر اس مقام تک پہنچا دے، تم نہ صرف حیوانوں کی طرح چلنے پھرنے، کھانے پینے اور نسل بہانے کی لیاقت پیدا کر لو بلکہ اس سے بھی بالا تر شعور و ادراک کے ساتھ غور و فکر اور بحث و جدل اور استدلال اور تقریر و خطابت کے لائق ہو جاؤ. یہاں تک کہ خود اپنے خالق کو پروردگار کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس سے دشمنوں کی طرح جھگڑنے لگو، تو کیا تمہاری موت کے بعد تم کو ایک بار پھر سے نئی حیات دے کر حساب کتاب کے لیے اپنی عدالت حقہ میں حاضر نہیں کر سکتا؟ وہ خدا جو تم کو نطفہ ناچیز سے انسان بنا سکتا ہے، کیا دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز ہے؟ یہ کافر و مشرک مات کے لیے اللہ کے سامنے مثال پیش کرتا اور اپنے نزدیک خیال کرتا ہے کہ خدا انسانوں کے اجزائے بدن اور ذرات استخوان جو فضائے عالم میں پراگندہ ہو چکے ہوں پھر سے جمع کرنے اور پرورش دے کر انہیں نئی حیات دینے کی قوت نہیں رکھتا؟ آدمی جو خدا کی مخلوق ہے اور ایک محدود علم و قدرت کا مالک ہے، تجربہ گاہوں میں انسانی یا حیوانی خلیوں کی پرورش کے ذریعے خلیاتی ساخت میں وسعت پیدا کر سکتا ہے، تو کیا انسانوں کا خالق اور پروردگار ہر انسان کے ایک جسمانی ذرے کو پرورش دے کر اس کو پھر سے ایک نئی حیات عطا کر دینے کی قوت نہیں رکھتا؟ آج انسانی علم نے ثابت کر دیا ہے کہ مالیکیول میں ہر انسان کے جسمانی خلیے، ڈی این اے کے اندر وہ تمام تولیداتی خصوصیات یا جینیٹک کوالٹیز مضمر ہوتی ہیں جو ہر شخص سے مخصوص ہیں اور کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ آج افراد کے ناقابل شناخت جسموں کو ان کی موت کے دسیوں اور بیسیوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے اور ان کے خونی رشتہ داروں کے ڈی این اے ٹیسٹ کے ساتھ مطابقت کے ذریعے پہچان حاصل کر لی جاتی ہے۔ پس خداوند عالم نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ انہیں بتا دیجئے، ان میں وہی پھر سے جان ڈالے گا کہ ان کو جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا تھا، مشرکین کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ تم اپنی خلقت کو فراموش کر سکتے ہو مگر اللہ کسی بات کو فراموش نہیں کرتا اور نہ ہی کسی چیز کے سلسلے میں جاہل ہے، وہ اپنی خلق کی ہوئی ہر مخلوق سے آگاہ ہے۔ سبحان اللہ اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت 80 میں خدا فرماتا ہے،
الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون،
یعنی وہی ذات کہ جس نے تمہارے لیے ہرے اور سرسبز درخت سے آگ پیدا کی ہے اور تم جب چاہتے ہو اس سے چولہے شعلہ ور کرتے ہو۔ اس آیہ شریفہ کے ذریعے خداوند عالم نے اپنے پچھلے سلسلہ گفتگو کو ہی مکمل کیا ہے کہ تمہاری خلقت میں اپنی قدرت کاملہ کے جوہر دکھانے والے تمہارے خدا نے ہی اپنی صنعت و ایجاد کا ایک اور خوبصورت جلوہ پیش کرتے ہوئے قوانین فطرت کے تحت جو اس نے خود ودیت کیے ہیں دو سبز درختوں کی ڈالیوں کے ٹکراؤ سے چنگاریاں ایجاد کر دیں اور تم وقت ضرورت ان سے آگ شعلہور کرتے ہو۔ توجہ رہے کہ زمانہ قدیم میں جب لائٹر یا دیا سلائی جیسی کوئی چیز انسانی دسترس میں نہیں تھی، لوگ پتھروں کو آپس میں رگڑ کر یا مار کر اور دو درختوں کی ڈالیوں کے ٹکڑوں کو تلے اوپر قرار دے کر ان کی رگڑ اور باہمی ٹکراؤ سے آگ جلاتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مرخ اور افار کے درخت کچھ اس طرح کے ہیں کہ جب بھی ان کی ڈالیاں ایک دوسرے پر رکھی جاتی ہیں مشتعل ہو اٹھتی ہیں، لہذا زمانہ قدیم میں لوگ آگ جلانے کے لیے درخت افار کی ڈال کے ٹکڑوں کو نیچے رکھ کر درخت مرخ کی ڈالی کے ٹکڑے اوپر سے چڑھا دیتے تھے، اور باوجود اس کے کہ لکڑی کی ڈالیاں سبز اور تر و تازہ ہوتی تھیں، دونوں نظام قدرت کے تحت آگ کی صورت میں جلنے لگتی تھیں۔ اسی طرح طوفان اور جھکڑ کی صورت میں جب بھی دونوں درختوں کی ڈالیاں ایک دوسرے سے ملتی تھیں ان کے درمیان بجلی کون جاتی تھی اور وہ سلگنے لگتی تھیں، چانچے ان لوگوں کی حیرت اور تعجب برطرف کرنے کے لیے کہ ایک مردے کی بوسیدہ ہڈیوں کے ذرات ہوا میں منتشر ہو جانے کے بعد بھلا کیسے ممکن ہے اسی مردے کو پھر سے زندہ انسان میں تبدیل کر دیا جائے، حالانکہ موت اور حیات ایک دوسرے کے منافی اور ضد ہیں. خدا فرماتا ہے، ہمارے کام میں کوئی حیرت و تعجب کی گنجائش نہیں ہے. جس طرح پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں، پھر بھی خدا نے تر و تازہ ہرے بھرے آبدار درخت میں آگ کی چنگاریاں قرار دی ہیں، اور تم اسی آگ کو جب چاہتے ہو شعلہ ور کرتے ہو. جب پانی سے آگ کی چنگاری نکل سکتی ہے، تو اللہ اگر مردے کو پھر سے زندہ کر دے تو اس میں تعجب اور حیرت کی کیا بات ہے؟ مردے سے زندہ بھی وجود میں آ سکتا ہے. معلوم ہوا، خدا کے ساتھ دشمنی اور اس کے احکام و فرامین اور تعلیم و تربیت کے خلاف باتیں کرنا یا نافرمانی و سرکشی سے کام لینا خود اپنی خلقت کی طرف سے انسان کی غفلت اور بے توجہی کی علامت ہے. انسان بھول گیا ہے کہ اللہ نے ہی اس کو ایک ناچیز نطفے سے پیدا کیا ہے. قیامت اور موت کا انکار کرنے والے دراصل مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیے جانے کے سلسلے میں اللہ کے علم و قدرت پر شک و شبہ کا نتیجہ ہے. ورنہ منکرین موت کی جانب سے تاریخ بشریت میں آج تک قیامت کے واقع نہ ہونے کے امکان پر کوئی عقلی دلیل نہیں پیش کی جا سکی ہے. موت کی بحث میں دو اہم نقطوں کی طرف توجہ ضروری ہے. ایک تو انسان کی خلقت اولیہ میں اللہ کی قوت و قدرت پر یقین، اور دوسرے یہ کہ انسانوں کے تمام اعمال اور اقوال و رفتار پر خدا ناظر ہے اور ظاہر و پوشیدہ ہر بات کا پوری طرح علم رکھتا ہے. سوال اگر جاننے اور سمجھنے کے لیے ہو تو اچھا اور پسندیدہ کہا جاتا ہے، اور دینی امور کے ذمہ دار علماء و ماہرین کا فریضہ ہے کہ وہ اعتقادی مسائل سے متعلق شکوک و شبہات کا صحیح اور قابل قبول جواب دیں. لیکن ضد اور دشمنی یا ڈھٹائی اور تکبر کے تحت کیے جانے والے سوالات حقیقت تک پہنچنے کے لیے نہیں کیے جاتے. ان کا مقصد ہی نیچا دکھانا یا مذاق اڑانا ہوتا ہے، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. عالم فطرت کی شناخت اور ان پر حکمراں قوانین سے آشنائی، خدا اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان کی تقویت اور استحکام کا ذریعہ ہے. آفتاب کی روشنی اور حرارت جو درختوں اور پتوں اور ڈالیوں پر پڑتی ہے ضائع نہیں جاتی، بلکہ ان کے اندر ذخیرہ ہوتی رہتی ہے. اور جس وقت لکڑیاں جلتی ہیں، ان کے اندر ذخیرہ شدہ آفتاب کی حرارت اور توانائی شعلہ ور ہو جاتی ہے. اور اس عمل کو اس دنیا میں ایک طرح سے ایندھن کی نئی زندگی کا نام دیا جا سکتا ہے.